بسم الله الرحمن الرحيم. بات چل رہی تھی سورۃ البقرہ کی آخری آیتوں کے سلسلے میں. اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام تقدیروں کو لکھنے سے, جب تمام تقدیریں لکھی تو اس میں سورۃ البقرہ بھی لکھی گئی, اور سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتوں پر سورۃ البقرہ کو جو ختم کیا گیا اس میں سورۃ البقرہ کی خصوصی فضیلت کا بیان ہے. بعض آثار سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تمام تقدیر کو باری تعالیٰ نے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لکھا ہوا تھا, اور تمام تقدیر میں قرآن مجید بھی شامل ہے, سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں بھی شامل ہے. یہ سب چیزیں 50,000 سال پہلے لکھی جا چکی تھی, لیکن الگ سے مخلوق کی تخلیق کے آسمان زمین کی تخلیق سے 2,000 سال پہلے دوبارہ اس کو لکھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. گویا اول مرتبہ لکھے جانے کے 48,000 سال کے بعد دوبارہ سورہ بقرہ کی آخری آیتوں کو لکھنے کا حکم دیا گیا. یہ اس کی تکریم زائد کا بیان ہے, شرافت خاصہ کا بیان ہے. جیسے کہ کوئی چیز ایک مرتبہ لکھ دی گئی, پھر اس کو دوبارہ لکھنے کا حکم دیا گیا. اب کوئی پوچھے کہ بھائی ایک ہی چیز آپ بار بار کیوں لکھوا رہے ہو, تو کہا گیا کہ ایک چیز جو بار بار لکھوائی جا رہی ہے یہ اس کی اہمیت کی وجہ سے لکھوائی جا رہی ہے. تو سورہ بقرہ کی آخری آیتوں کا یہ اہم ترین مقام تھا کہ اولاً آسمان اور زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے اس کو لکھا گیا, پھر آسمان زمین کی تخلیق سے 2,000 سال پہلے بھی دوبارہ لکھا گیا. یہ تکرار آخری آیتوں کے خاص مرتبے کو بتلاتی ہے. جی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے سورہ کہف کی ابتدائی 3 آیتوں کو پڑھ لیا تو دجال کے فتنوں سے وہ آدمی محفوظ کر دیا جائے گا. پہلے روایت گزری اس میں 10 آیتوں کا تذکرہ تھا, اس روایت میں 3 آیتوں کا تذکرہ ہے. وہاں تطبیق ایک بتلا دی گئی تھی. دوسری تطبیق یہ ہے, پہلے 10 آیتوں پر یہ فضیلت تھی, پھر وسعت کرتے ہوئے صرف 3 آیات پر یہ فضیلت بیان کی جا رہی ہے. جی یہ سورہ کہف کی فضیلت والی روایت میں ایک نقطہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ جس طریقے سے اصحاب کہف کے جو نوجوان تھے ان کے زمانے کا دجال دقیانوس تھا, جس ظالم بادشاہ نے ان نوجوانوں کو قتل کرنے کی, ایمان چھوڑ دینے کی دھمکی دی تھی, وہ دقیانوس اس زمانے کا دجال تھا بادشاہ. تو اللہ تعالیٰ نے ان اصحاب کہف کی دقیانوس جیسے دجال کے فتنے سے حفاظت فرمائی. تو جو آدمی سورۃ الکہف پڑھے گا اس کی آخری زمانے کے دجال کے فتنے سے بھی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے. یہ دونوں کے درمیان میں ایک مناسبت کا نقطہ ہے کہ 3 آیت یا 10 آیت پڑھنے کی برکت سے کیسے حفاظت ہوتی ہے. تو وہاں دقیانوسی دجال تھا اور آخری زمانے میں دجال اکبر ہوگا. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یقیناً ہر چیز کا قلب ہوتا ہے اور قرآن مجید کا قلب سورہ یاسین ہے. جس آدمی نے سورہ یاسین کو پڑھ لیا, اللہ تعالیٰ اس سورہ یاسین کو پڑھنے کی برکت سے 10 مرتبہ قرآن مجید پڑھنے کا ثواب عطا کریں گے. ایک تو یاسین شریف کی فضیلت ہے کہ جس نے 1 مرتبہ یاسین شریف پڑھی 10 مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کا اضافی ثواب اللہ تعالیٰ اس کو عطا کریں گے. جیسے آیا کہ قل ہو اللہ پڑھنے پر 10 پارے پڑھنے کا ثواب, تو سورہ یاسین پڑھنے پر 10 مرتبہ مکمل قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. دوسری بات یہ ہے, قلب انسان کے بدن کے اندر مرکزی حیثیت رکھتا ہے. قلب سلامت ہے, دھڑکتا ہے, پورے بدن کو صاف ستھرا پاکیزہ خون ملتا رہتا ہے. قلب کی دھڑکن میں کمی آتی ہے تو بدن کے دوسرے حصوں میں خون کی سپلائی معطل ہو جاتی ہے, کمزور پڑ جاتی ہے. بالکل یہی حال ہے سورہ یاسین کا, کہ سورہ یاسین کے اندر جو علوم بیان کیے گئے یہ پورے قرآن مجید کے علوم کا خلاصہ ہے, نچوڑ ہے, لب لباب ہے. اس لیے اس کو قرآن کا خلاصہ بھی کہا گیا ہے. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ سورہ یاسین کے اندر قیامت کے حالات کا بیان ہے اور قرآن کے مقاصد کا بیان ہے. مقاصد قرآن میں توحید ہے, رسالت ہے, قیامت ہے. تو جامع مختصر سورہ یاسین میں یہ اہم اہم مضامین کو شامل کر لیا گیا ہے. تو پورے قرآن کے 30 پاروں میں جو مضامین شرح و بسط اور تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں وہ مضامین مختصر جامع بطور خلاصہ کے سورہ یاسین کے اندر بیان کر دیے گئے ہیں. اس لیے سورہ یاسین کو قرآن کا قلب کہا گیا ہے, خلاصہ علوم کا, قرآنی معارف کا, اور قرآن کے اندر جو اہم اہم مضامین ہے اس کا. جی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً اللہ تعالی نے پڑھا سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کو آسمانوں اور زمین کی پیدائش سے 2001 سال پہلے، بالف عامین 1000 سال پہلے، جب فرشتوں نے قرآن کی یہ تلاوت سنی تو کہنے لگے، خوش نصیب ہے وہ امت جس پر یہ دونوں سورتیں اتاری جائے گی، خوش نصیب ہے وہ دل جو ان سورتوں کو یاد کریں گے، خوش نصیب ہے وہ زبانیں جو ان سورتوں کو پڑھے گی. کتنی بڑی فضیلت آ گئی. اب یہاں پہلی بات سمجھو، اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ اور یاسین پڑھی، کیا مطلب اللہ کے پڑھنے کا؟ پہلا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کے سامنے ان دونوں سورتوں کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا، ملائکہ کے سامنے باری تعالیٰ نے ان دونوں سورتوں کو ظاہر فرمایا. اور ظاہر فرمانے کے لیے کوئی پڑھنا ضروری نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر یہ حدیث کی عبارت میں کھول کے آپ کو دکھلا دوں، یہ بھی ظاہر کرنا ہو گیا، بغیر پڑھے بھی ظاہر کرنا ہوتا ہے. تو ملائکہ کے سامنے ظاہر کرنا مراد ہے، اور ظاہر کرنے کے لیے پڑھنا ضروری نہیں ہے. دوسرا مطلب سمجھو، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے سورہ طٰہٰ اور یاسین کا ثواب بیان فرمایا ہے کہ سورہ طٰہٰ اور یاسین کتنا بڑا ثواب رکھتی ہے، کتنا بڑا اجر رکھتی ہے. تو باری تعالیٰ نے جو ان دونوں سورتوں کا ثواب بیان فرمایا، اس کو تعبیر کیا گیا ہے سورت کے پڑھنے سے. تو اصل تو بیان کیا گیا تھا ان دونوں سورتوں کا ثواب. نمبر 3، ملائکہ کو باری تعالیٰ نے یہ سورتیں سکھائی اور سمجھائی، اس کو فرمایا گیا قارأ. فرشتوں کو باری تعالیٰ نے یہ دونوں سورتیں طٰہٰ اور یاسین سکھائی اور سمجھائی، اس کو تعبیر کیا گیا حدیث شریف میں باری تعالیٰ کے پڑھنے سے. چوتھا مطلب سمجھو، ان دونوں سورتوں کے مطالب اور مفاہیم ملائکہ کے دلوں کے اوپر اللہ نے الہام فرمائے. ان دونوں سورتوں میں جو مطلب ہے، مفہوم ہے، خلاصہ ہے، علوم ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کے دل کے اندر الہام فرمائے، اور اسی کو تعبیر کیا گیا باری سبحانہ و تعالیٰ کے پڑھنے سے. پانچواں مطلب سمجھو، بعض فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تمام فرشتوں کے سامنے ان دونوں سورتوں کی عظمت اور فضیلت کو ظاہر کرے. بعض ملائکہ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تمام ملائکہ کے سامنے ان دونوں سورتوں کی فضیلت اور عظمت کو ظاہر کرے. جیسے کہ ایک طالب علم کو کہہ دیا گیا، یہ سب باتیں پوری جماعت کو پڑھ کے سنا دو. آپ کی جماعت میں 100 طلبہ ہے، سب کو آپ اکیلے یا آپ دو مل کر کے یہ باتیں سنا دو. یہ بھی ایک اس کی تفسیر کی گئی ہے. بہرحال ایک بات تو نتیجے کے طور پر نکلی کہ یہ دونوں صورتیں اتنی عظیم المرتبت ہیں کہ ابھی تو آسمان زمین پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں، ابھی تو اس کی پیدائش کے 1000 سال باقی ہے اور اللہ ملائکہ کے سامنے ان دونوں صورتوں کو ظاہر فرما رہے ہیں. کتنی بڑی فضیلت طہٰ اور یاسین کی, دونوں صورتوں کی. اب ملائکہ نے جب اس کو سنا, القرآن یعنی پڑھنے کو سنا, اب ظاہر بات ہے کہ یہ دونوں کی دونوں صورتیں سنی یا پورا قرآن سنا اس میں یہ دو صورتیں سنی. فلما سمعت الملائکۃ القرآن, اس کے دونوں مطلب ہیں, ملائکہ نے سنا پورا قرآن اور پورے قرآن کے اندر یہ دونوں صورتیں سنی, تو ملائکہ تعجب میں پڑ گئے. یا یہ کہ قرآن میں سے صرف یہ دونوں صورتیں سنی, دونوں مطلب ہو سکتے ہیں اس کے. تو ملائکہ بطور تعجب کیا کہنے لگے, توبہ توبہ. توبہ کس کو کہتے ہیں؟ نمبر ایک, اطیب اس میں تبذیل کی مؤنث ہے, فعلا کے وزن کے اوپر توبہ یعنی خوشخبری ہو, بہت خیر ہو, بہت بھلائی ہو. اور نمبر دو, جنت کے اندر ایک درخت کا نام ہے اور کہتے ہیں کہ یہ عجیب و غریب درخت ہے کہ تمام جنتیوں کے محل میں اس درخت کی شاخیں پہنچتی ہیں. اتنا پیارا یہ درخت ہے, توبہ درخت. تو ملائکہ نے کیا کہا, خوش نصیب ہے وہ امت جن کو طہٰ اور یاسین جیسی صورتیں عنایت کی جائے گی, یعنی امت محمدیہ. یہ امت محمدیہ کے لیے انہوں نے خوشی کی بات سنائی. دوسری فضیلت کیا بتلائی, کہ جو دل ان دونوں صورتوں کو زبانی یاد کریں گے وہ دل بھی بڑے پاکیزہ, مبارک, نورانی اور منور ہیں. لہذا جو لوگ سورہ طہٰ, سورہ یاسین یاد کریں ان کے لیے بھی فضیلت ہو گئی, ان کے لیے بھی خوشخبری اور سعادت ہو گئی, اور جو زبان ان دونوں صورتوں کو پڑھے گی ان کے لیے بھی بڑی فضیلت ہو گئی. لہذا سورہ یاسین, سورہ طہٰ کی خصوصی فضیلت اس حدیث شریف میں بیان کی گئی, اور اس صورت کی بنیاد پر امت کی فضیلت بھی بیان ہوئی. اس صورت کی بنیاد پر ان دونوں کو یاد کرنے والے کی فضیلت بھی ہو گئی. اس صورت کی بنیاد پر ان زبانوں کی بھی فضیلت ہو گئی جو ان دونوں صورتوں کو پڑھے, قرات کرے, تلاوت کرے. جی, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو آدمی سورہ دخان کو رات کے وقت میں پڑھے 70,000 فرشتے اس کے لیے صبح تک استغفار کرتے ہیں. اتنی بڑی فضیلت آ گئی. اب کیا مطلب رات میں پڑھنے کا, وہ سمجھو. نمبر ایک, کسی بھی رات میں سورہ دخان پڑھنے پر یہ فضیلت ہے, کسی بھی رات میں. نمبر دو, بعض حضرات کہتے ہیں جمعہ کی رات کے اندر پڑھنے کی یہ فضیلت ہے, شب جمعہ میں. جو آدمی سورہ دخان پڑھے گا تو 70,000 ملائکہ اس کے لیے استغفار کریں گے. اسی لیے رات کے وقت پر سورہ دخان کبھی کبھار تو پڑھ لینی چاہیے، خاص طور پر جمعہ کی رات میں سورہ دخان پڑھ لینی چاہیے. البتہ اس حدیث شریف کی سند میں ایک راوی ہے عمر بن ابی خشعم. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ منکر الحدیث ہے، اسی حدیث کی سند کے اوپر کلام ہوا ہے. جی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی سورہ دخان کو شب جمعہ میں پڑھتا ہے تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے. اب یہ حدیث مقید ہے شب جمعہ سے، اوپر والی حدیث مطلق ہے، لہذا دونوں کو ملا کر کے نتیجہ نکال لو کہ شب جمعہ کے اندر سورہ دخان پڑھو گے تو یقیناً فضیلت حاصل ہو جائے گی، مغفرت بھی حاصل ہو جائے گی اور 70,000 ملائکہ کی دعا بھی مل جائے گی. اس لیے کم سے کم شب جمعہ میں اس کو پڑھنے کا اہتمام کر لے. ہشام ابو المقدام راوی کو ضعیف قرار دیا گیا ہے. جی حضرت ارباض ابن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے مسبحات کی تلاوت فرماتے تھے اور ارشاد فرماتے تھے کہ ان مسبحات والی سورتوں میں ایک آیت ہے جو 1,000 آیتوں سے بہتر ہے. اب مسبحات والی سورتیں یعنی کون سی وہ سمجھو، جن سورتوں کے شروع میں سین با ہا کے مادے سے کوئی لفظ آیا ہے وہ مسبحات کہی جاتی ہے. مثال کے طور پر سبحان، جیسے سبحان الذی اسرا بعبدہ، سورہ بنی اسرائیل آ گئے. سبح سبح للہ ما فی السماوات ما فی الارض، یہ کون سی سورت ہو گئی؟ سورہ حشر ہو گئی. تو سورہ حشر آ گئی یا حدید ہیں؟ سورہ حدید ہوئی نا، سورہ حدید آ گئی. یسبحو جیسے کہ سورہ جمعہ، یسبحو سے جو سورتیں شروع ہوتی ہے، اور سبح جیسے کہ سورہ اعلیٰ. تو جن سورتوں کی ابتدا کے اندر سین با ہا کے مادے سے کوئی لفظ آیا، سبحان، سبح، یسبحو، سبح، ان سورتوں کا نام رکھا جاتا ہے مسبحات. اور اس میں کون کون سی سورتیں آتی ہیں؟ بنو اسرائیل، سورہ حدید، سورہ حشر، سورہ صف، سورہ جمعہ، سورہ تغابن اور سورہ اعلیٰ، یہ سب صورتیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. 7 صورتیں ہو گئی، تو یہ 7 صورتوں کو مسبحات کہا جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے اس کو پڑھ لیتے تھے، لہذا کبھی کبھار موقع نکال کر کے رات کو سونے سے پہلے یہ 7 صورتوں کی تلاوت کرنی چاہیے اور اس کے بعد سونا چاہیے. دیکھیے یہ فضیلت کی جتنی بھی روایتیں آتی ہیں نا، اس میں زندگی میں کبھی کبھی تو عمل ضرور کرنا چاہیے، چاہے سند پر کلام ہو، راوی پر کلام ہو، لیکن فضائل والی روایتوں پر زندگی میں کبھی نہ کبھار تو بندے کو عمل کر ہی لینا چاہیے تاکہ اس کا ثواب بندے کو حاصل ہو جائے اور سنت کی اتباع ہو جائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سات صورتوں کے اندر ایک آیت ایسی ہے کہ وہ ہزار آیتوں سے بہتر ہے. اب وہ کون سی ایک آیت؟ نمبر ایک پہلا کون؟ سورۃ الحشر کی آخری آیت. والاول واللہ الذی لا الہ الا ہو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الى آخره الآية. تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ ان سات میں ایک آیت جو ہزار آیت سے افضل ہے اس سے مراد ہے سورہ حشر کی آخری آیت, اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں اس سے مراد ہے سورہ حدید کی اول آیت. کیا ہے سورہ حدید کی اول آیت؟ پڑھو. یہ ہیں سورہ حدید کی اول آیت, یہ ہزار آیت سے افضل. نمبر تین, کون سی ایک آیت ہزار آیت سے افضل ہے اس کی تعین کرنا ہمارے لیے مشکل ہے. جیسے لیلۃ القدر کو اللہ نے چھپا دیا, جمعہ کے دن ایک گھڑی دعا کی قبولیت کی ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے چھپا دی, اسی طریقے سے ان سات مسبحات کے اندر کون سی جو ہے آیت ہزار آیتوں سے افضل ہے وہ ہمارے لیے تعین کرنا مشکل ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو چھپا دیا ہے تاکہ بندے اس کو حاصل کرنے کے شوق میں ساتوں پوری سورت پڑھ لے. اللہ چاہتے ہیں کہ شب قدر کی تلاش میں پوری رمضان عبادت میں لگو, کم سے کم اخیری عشرا عبادت میں لگو, جمعہ کو ایک مستجاب گھڑی کی تلاش میں عبادت میں لگو. اس طرح یہ ایک آیت کون سی جو ہزار آیت سے بہتر ہے اس کی تلاش میں ساتوں سورتیں پڑھ ڈالو. یہ اللہ تعالیٰ گویا کے بندوں کو ترغیب دے رہے ہیں کثرت عمل کے واسطے. جی جی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنہم سے منقول ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقیناً قرآن مجید میں 30 آیتوں والی ایک سورت ہے, ایسی سورت ہے جو 30 آیتوں پر مشتمل ہے. اس نے ایک آدمی کی سفارش کی اللہ کی بارگاہ میں, یہاں تک کہ اس ایک آدمی کی مغفرت ہو گئی, اور وہ 30 آیتوں والی سورت ہے تبارک الذی بیدہ الملک الی آخرہ. اب یہاں حدیث شریف میں ایک بات قابل غور ہے کہ سورہ تبارک نے کیسے سفارش کی, تو ایک بات کل آپ کو بتلائی گئی تھی کہ بہت ساری چیزیں جو دنیا کے اندر مانوی ہے قیامت کے دن جسمانی ہوگی. دنیا میں سورہ تبارک کا کوئی جسم نہیں ہے لیکن قیامت کے دن ایک حسین شکل میں وہ آئے گی سورہ تبارک. دوسری بات سمجھو, ماضی کا صیغہ ہے شفاعت, یعنی ایک آدمی گزشتہ زمانے میں سورہ تبارک پڑھا کرتا تھا, ماضی کے ترشیگے کا حاصل کیا, گزشتہ دنوں میں एक आदमी सूरे तबारक पढ़ा करता था और सूरे तबारक की बड़ी कद्र करता था। फिर उस आदमी का इंतकाल हो गया और अल्लाह की बारगाह में जब उस आदमी को पेश किया गया तो सूरे तबारक ने जाकर अल्लाह को सिफारिश की, अल्लाह इस आदमी की मग़फ़िरत फरमा दीजिए। अल्लाह ने माफ़ कर दिया। तो माजी के सेगे से क्या निकला कि ये वाकिया गुजरे हुए दिनों का है कि जब ये हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमा रहे हैं उससे कुछ दिन पहले कोई शख्स है जो सूरह तबारक को बड़ी अजमत मोहब्बत से पढ़ते थे, फिर उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह की बारगाह में उस शख्स को हाजिर किया गया तो सूरह तबारक ने जाकर के उस आदमी की सिफारिश की और सिफारिश की बरकत से वो आदमी की मग़फ़िरत कर दी गई। दूसरा मतलब समझो, शफ़ात माजी है लेकिन वो मुजारे के माने के अंदर है। अगर इसको मुजारी के माने में लेंगे तो तर्जुमा क्या होगा, जो आदमी भी दुनिया में सूरे तबारक को पाबंदी से पढ़ता है उससे मोहब्बत रखता है तो आइंदा सूरे तबारक उस इंसान की सिफारिश करेगी। यानी जो इंसान भी दुनिया में सूरे तबारक से मोहब्बत करेगा, कदर करेगा, पढ़ेगा तो आइंदा जब भी वो आदमी मरेगा तो सूरे तबारक उसकी सिफारिश करेगी, शफात करेगी। वह आइंदा के मुतालिक ये फजीलत हो गई। इसीलिए भाई सूरे तबारक पढ़ा करो, मामूल बना लो। चलो तुम में हाफिज कौन नहीं है? तो सूरे यासीन और तबारक जबानी याद है? याद है। अभी हाफिज हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से मनकूल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से बास सहाबा ने किसी कब्र पर अपना खेमा लगाया। दौरान सफर कहीं खेमा लगाने का मौका आया तो एक जगह पर खेमा लगाया। उनको खबर नहीं थी कि यहाँ कब्र है। वहुवा ला या सबू, उनको ख्याल नहीं रहा कि यहाँ कब्र है। चूंकि पुराने ज़माने में आज की तरह गुंबद वाली कब्रें थोड़ी होती थी, इसीलिए उनको पता नहीं चला कि यहाँ कब्र शरीफ है। खतबा लगा हो, गुंबद बना हो, मार्बल की तख्ती लगी हो, ऐसी कब्रें पहले ज़माने में नहीं होती थी, इसलिए उनको पता नहीं चला और उन्होंने कब्र की जगह पर अपना खेमा लगा दिया। अब हुआ क्या, खेमे में वो रहे तो कब्र में एक इंसान थे जो सूरे तबारक की तिलावत कर रहे थे और पढ़ना शुरू किया यहां तक कि पूरी सूरत खत्म कर डाले कब्र वाले आदमी ने। बादशाह ने इसको ख्वाब पर महमूल किया है कि ये सहाबी ने जिन्होंने गलत फहमी में खेमा लगा दिया था उन्होंने ख्वाब में साहिब कब्र को देखा कि साहिब कब्र पूरी सूरह तबारक पढ़ डाली और बादशाह ने इसको बेदारी पर महमूल किया है कि जिन्होंने खेमा लगाया था वो कैसे थे, बेदार जागते हुए थे और उन्होंने बेदारी के आलम में صاحب قبر سے سور تبارک سنی, کہ قبر والے صاحب پوری سور تبارک انہوں نے پڑھ ڈالی. ان کو بہت تعجب ہوا, یہ کیسا مردہ کہ قبر میں بھی سور تبارک پڑھتا ہے, یہ زندہ نہیں پڑھتے اور یہ مردہ قبر میں پڑھتا ہے, کیسا مردہ ہے. تو وہ صحابی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, فاخبارہ ہو اور آ کر کو حضور کو پورا واقعہ سنایا کہ حضور وہ قبر کے پاس میں نے خیمہ لگایا تو وہاں تو قبر میں کوئی آدمی نے پوری سور تبارک پڑھ ڈالی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, ہی المانعتو, سور تبارک تو منع کرنے والی ہے, روکنے والی ہے, یعنی عذاب سے روکنے والی ہے. دوسرا ترجمہ مانیا کا, جن گناہوں سے عذاب آتا ہے ان گناہوں سے روکنے والی ہے. نفس عذاب کو روکتی ہے ایک مطلب, دوسرا مطلب جن گناہوں کی بنیاد پر عذاب آتا ہے ان گناہوں سے یہ روکنے کا کام کرتی ہے. دوسری بات کیا فرمائی, ہی المنجیتو, سور تبارک تو نجات دینے والی ہے, سور تبارک نجات دینے والی ہے. تنجیہ من عذاب اللہ, جو اس مردے کو اللہ کے عذاب سے نجات دلاتی ہے, جو اس مردے کو اللہ کے عذاب سے نجات دلاتی ہے. اس لیے بھائی سور تبارک پڑھو, اس کے مضامین پر عمل کرو تو عذاب سے بچ جاؤ گے, عذاب سے چھٹکارا مل جائے گا. جی.
وعن جابر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان لا ينام حتى قرأ الكتاب من تنزيل وتبارك الذي بيده الملك رواه احمد والترمذي والنعمان وقال الترمذي هذا حديث صحيح وبدا في شرح السنه وفي مصادر طريقه.
حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے نہیں تھے. کب تک نہیں سوتے تھے؟ جب تک کہ سورہ الف لام میم تنزیل اور تبارک الذی بیدہ الملک کی تلاوت نہ کر لیوے. معمول مبارک تھا رات کو سونے سے پہلے الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین ختم تک اور سورہ تبارک دونوں کو پڑھنے کا رات کو معمول تھا. اسی لیے رات کو عشاء کے بعد یہ دونوں سورت پڑھ لینی چاہیے. ان دونوں سورتوں کی تلاوت کے بعد آدمی کو سونا چاہیے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے, مبارک طریقہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. کوئی پڑھتا ہے آپ میں سے روزانہ؟ حافظوں کے لیے 6-7 منٹ لگتی ہے سورہ الف لام میم تنزیل اور تبارک پڑھنے میں؟ چلتے چلتے پڑھ لیں. تکرار مطالعے سے فراغت کے بعد اب کیا کریں گے؟ کتاب رکھیں گے, بستر کھولیں گے. یہ ساری کاروائی کے درمیان آپ پڑھ پائیں گے. کتاب بند کی پڑھنا شروع کرو. کتاب رکھنا, بستر کھولنا, سامان ٹھیک کرنا, ان سب کے دوران ایک آدھ سورت تو ہو ہی جائے گی, پھر دوسری سورت پڑھ لینا. امام ترمذی نے اس حدیث کو حدیث صحیح قرار دیا, لیکن مصابیح کے اندر اس کو غریب کہا گیا ہے. فنی اعتبار سے غریب ہے, حقیقت میں یہ صحیح ہے. یہ تطبیق دونوں میں ہو جائے گی کہ فن اصول حدیث کے ائمہ کے اعتبار سے یہ حدیث صحیح, اور جو ہے فنی اعتبار سے غریب لیکن حقیقت کے اعتبار سے یہ روایت صحیح ہے. جی.
وعن ابن عباس وعن ابن عباس وعن عليه وسلم إذا زلزلت الأرض فأعلنوا اسم القرآن قل هو الله أحد فأعلنوا اسم القرآن وقل يا أيها الكافرون فأعلنوا اسم القرآن رواه أحمد رحمه الله.
دو صحابی سے یہ روایت منقول ہے, ایک حضرت عبداللہ ابن عباس, دوسرے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہما وعنہم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اذا زلزلت الارض زلزالہا, یہ نصف قرآن کے برابر ثواب رکھتی ہے. بھائی واہ, آدھے قرآن کے برابر ثواب اذا زلزلت کے پڑھنا, قل ہو اللہ احد ایک تہائی قرآن کے برابر ثواب رکھتی ہے, قل یا ایھا الکافرون ایک چوتھائی قرآن کے برابر ثواب رکھتی ہے. کتنی بڑی فضیلت. اچھا, تین رکعت وتر پڑھنے کے بعد دو رکعت پڑھتے ہیں نا بیٹھ کر کے, حدیث میں آتا ہے کہ ان دو رکعت میں, پہلی رکعت میں اذا زلزلت, دوسری میں قل یا ایھا الکافرون, یہ پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اب اذا زلزلت کا ثواب بتایا گیا آدھا قرآن, قل یا ایھا الکافرون کا چوتھائی قرآن, تو پاوچ باقی رہا نا. وتر کی تیسری رکعت میں قل ھو اللہ پڑھی تو ایک تہائی ہو گیا, تو ٹوٹل قرآن پڑھنے جتنے ثواب تو عشاء کے بعد مل ہی جاتا ہے. کتنی بڑی فضیلت ہے. سنت سورتوں کو پڑھنے کا اہتمام کرنے کی وجہ سے کم وقت میں بڑی فضیلت حاصل ہو جاتی ہے. اب اس کی حکمت سمجھو کہ اذا زلزلت میں نصف قرآن کے برابر کیسے, قل ہو اللہ سلس قرآن کے برابر کیسے, قل یا ایھا الکافرون ربع قرآن کے برابر کیسے, یہ حکمت سمجھو. نمبر ایک, قرآن مجید نازل ہوا ہے مبدا اور معاد کو بتلانے کے لیے کہ انسان کا مبدا کیا ہے, انسان کا معاد کیا ہے. یہ دو مضمون کے لیے قرآن آیا, کہاں سے انسان کی شروعات ہوئی, کہاں ختم ہوگا. اور اذا زلزلت میں پوری معاد آ گئی, پوری قیامت, اسی لیے اس کو نصف قرآن کے برابر قرار دیا گیا. سمجھ گئے؟ پورے قرآن کے نزول کے دو بنیادی مقاصد, ایک مقصد ہے مبدا, دوسرا مقصد ہے معاد, اور دوسرا مقصد پورا سورہ اذا زلزلت میں آ گیا. وہ آدھا مقصد ایک صورت میں آیا, اس لیے اس کو نصف قرآن کے برابر قرار دیا گیا. باقی حکمت کا انشاءاللہ.